الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر چل رہی ہے اور دو سیٹنگز کے اندر ہم نے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کی. آج جو بات آگے بڑھانی ہے وہ سورۃ فاتحہ کے اندر کچھ مخصوص پہلو ہیں, کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کو اجاگر کرنا ہے, جن کو ایلیبریٹ کرنا ہے. سورۃ فاتحہ جس طرح بات ہوئی تھی کہ ایک بہت جامع سورت ہے, بہت کمپریہنسو سورت, اور روایات میں آتا ہے کہ اس جیسی سورت کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے. یعنی قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ کسی آسمانی کتاب میں ایسی سورت, اور یقیناً اس میں کوئی بہت ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. تو ابھی بھی ان سیٹنگس کے اندر ساری اسپیکٹس تو نہیں کور ہوتے لیکن امپورٹنٹ اسپیکٹس کور ہوں, یا کم از کم ٹچ کر لیا جائے کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ علم کتنا گہرا ہے. یہ صرف کوئی سپرفیشل ورڈ میننگس نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر پہلی تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, سب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہ تین آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو بیان کرتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ انسان کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں, اور آگے ایک دعا اللہ نے سکھا دی ہے صراط المستقیم, کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے غضب کیا, غصہ کیا اور جو گمراہ ہو گیا. تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت انسان اور اللہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے, یعنی کہ ایک پورشن اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور ایک انسان کی پیور باتیں ہیں اللہ سے. یہ آکناب دو یا کہنا صحیح ہے بالکل ہی, یعنی پہلے اللہ کی تعریف اور پھر بالکل ہی اپوزٹ انسان اللہ سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی کو پوچھتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں, مجھے ہدایت دے. تو یہ بٹی ہوئی ہے اللہ کی تعریف اور انسان کی محتاجی, اس کی احتیاج, اس کی ضرورت کے حصے. پہلی چیز جو اس کے اندر ایک اہم ہے وہ یہ, اور یہ ساری قرآن کا خلاصہ ہے, یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں, سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آگے جو قرآن سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک گئے چلے گا وہ اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. اس کے اندر جو باتیں کوڈ کر کے بیان کر دی وہ ڈی کوڈ ہوں گی باقی قرآن کے لیے. تو پہلی چیز یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان تین امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہیں, یہ ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں, وہ اللہ خالق ہے میں مخلوق. اب یہ ورڈز ہیں خالق مخلوق ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا, اس کے اندر اہمیت اس چیز کی کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں کوئی چیز بھی انوینٹ کروں, میں کوئی چیزیں بناؤں, میں کسی چیز کو بھی پیدا کروں, یعنی کہ اپنی سوچ سے ریسرچ ہو, کوئی بھی چیز ہو, یعنی کوئی چیز میں پیدا کر دوں بنا دوں, اب میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اس کا علم پورا رکھتا ہوں, یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, مجھے پتا ہے یہ کیسے بنی ہے, پوری کی پوری ڈیٹیل اس میں مجھے پتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کریں تو آپ اس کو میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں, اور کیسے یوز کریں تو اس کے آپ کو نقصان ہو جائے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب کمپنی سے کوئی چیز دیتا ہے اس کی بکلیٹ پڑھتا ہے انسان کہ اس کے میں دیکھوں کہ کیسے یوز کیا کرنا ہے, انسٹرکشنز کیا ہیں. کیونکہ کمپنی آبویسلی جو کہ اس چیز کو پروڈیوس کر رہی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں, یوزر سے زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا, کائنات کو میں نے بنایا, اب تم اس کائنات کے اور اپنے آپ کے یوزر ہو. یعنی میں اپنی باڈی کو میں یوز کر رہا ہوں اور کائنات سے چیزوں کو میں استعمال کر رہا ہوں, تو اب دونوں چیزوں کو تم زیادہ نہیں جانتے, میں زیادہ جانتا ہوں. یہ اس میں دعویٰ چھپا ہوا خالق مخلوق کو کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا, اس کائنات کو میں نے بنایا, ان دونوں کے کی ڈیٹیلز کو میں جانتا ہوں. تم جتنا مرضی نالج ریسرچ جو مرضی کر لو, تم اس ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے جس طرح ڈیپتھ میں میں جاتا ہوں. اب اس یہ ایک بات اور ایڈ ہوگی, ٹھیک ہے بنانے والا بنی ہوئی چیز سے اس کو زیادہ جانتا ہے, یوزر سے اس کو زیادہ جانتا ہے, ٹھیک. لیکن اگلی بات اس میں یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر بنانے والا کوئی انسٹرکشن دے, کوئی آرڈر دے, کوئی بات کہے کہ اس کو ایسے یوز کرنا ہے, اگر ایسے نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا. اگر تم اس چیز سے میکسیمم آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہو تو ایسے کرو, یعنی مسلم انسٹرکشن دیتا ہے. اب فار ایگزامپل یوزر کو سمجھ نہ آئے وہ بات کہ کیسے یہ ہوتا ہے, تو اب وہ یوزر کیا اپنی مرضی شروع کر دے, لیٹ سپوز وہ کر دے اگر, تو وہ نقصان اٹھائے گا. یقینی بات کہ جس طرح ہر چیز کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, ہر چیز کے انسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو یعنی میکسیمم آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں اور زیادہ عرصے کے لیے اس کو اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, تو ان انسٹرکشنز کو فالو کریں. جو نہیں کرے گا وہ چیز کو خراب کرے گا, ضائع کرے گا. تو اس خالق مخلوق کے دعوے کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں میں نے بنائی, مجھے پتا ہے اسے کیسے میکسیمم آؤٹ پٹ لینا ہے. تمہارے ڈیسیژن یا تمہارا جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے اس مادے تک, جس ہم پہلے میٹر تک جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کیا لمیٹڈ ہے؟ فار ایگزامپل میں یہ چیز کو دیکھوں, ہاتھ لگاؤں, ہاں سالڈ ہے, ہاتھ سے میں نے فیل کیا, نظروں نے یہ ساری چیز دیکھی ہوئی ہے, میں اس کا جان لوں گا, اچھا یہ ٹیبل ہے, یہ سارا نالج میں گین کر سکتا ہوں. لیکن کسی بھی چیز کی ظاہری صورت کو تو میں مطلب جان سکتا ہوں, لیکن ایک سوال مجھے نہیں پتا, وہ یہ کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس چیز کے کس یوز سے خوش ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں. کوئی بھی اگزامپل لے لیں کہ انسان پوری زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو جان سکتا ہے جو نظر آتی ہیں, لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کس یوز سے خوش ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں. میری اللہ نے آنکھ دے دی, میں اس کی ڈیپتھ میں چلا جاؤں گا, میں آپتھومالوجسٹ بن جاؤں گا, میں ریسرچز کر دوں گا, میں کنسلٹنٹ بن جاؤں گا, سب کچھ جانتا ہوں اس کا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا اس آنکھ کا کس استعمال سے اللہ خوش ہوگا اور کس سے ناراض ہوگا. کیونکہ یہ میرا یہ کوئی میٹر کی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ میٹر نہیں ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, وہ کیا وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوگا. یہ علم اللہ دیتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ میں اس ظاہری نظام تک ہی رہ سکتا ہوں کہ یہ اچھا سورج نکلتا ہے, یہ سورج کے اندر گرمی ہے, اس سے اندر آگ ہے, اس سے گرمی ملتی ہے, اس سے روشنی ملتی ہے, اس سے پھل پودے پکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ کاز افیکٹ, وہی بات, میں اس سے لمیٹڈ رہوں گا کہ یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ. لیکن مجھے اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نظام چل رہا ہے, کوئی نہیں چل رہا, کوئی اور بھی دنیا میں کامیابی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے. میں عقل سے یہ کبھی نہیں سوچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا ہے, جس کا آپ پہلے تذکرہ کر چکے ہیں, وہ انشاءاللہ فردر کبھی ڈسکس کریں گے اس کو. اور مطلب یہ کہ میری سوچ محدود ہے, ایز اے ہیومن بینگ میری سوچ محدود ہے, اور میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہے. میں ایک خاص فریکوینسی کی ساؤنڈ سن سکتا ہوں, میں ایک خاص ویو لینس کو دیکھ سکتا ہوں, میں بالکل لمیٹڈ ساؤنڈ ہوں. اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ, اللہ کو یہ بھی پتا ہے باہر کیا ہے, اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہزاروں میل دور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو یعنی ہر چیز کو, ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا. اب جو ایک ایسی ذات ہو جس کو ہر چیز کا احاطہ ہو, ایک تو اس کی ڈائیورسٹی میں, دوسرا پاسٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی, ان شاء اللہ تقدیر کے مسئلے میں اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے, تو جس کو زمانے کا بھی کوئی خیال نہ ہو, ہر چیز کو جانتا ہو, اب اس کے ڈیسیژن ایک ایسی لمیٹڈ محدود, یعنی کہ جو ہیومن بینگ ہے اس کے ڈیسیژن سے آبویسلی ڈفرنس ہو. اتنی چھوٹی سی ایگزامپل, ایک بچہ جب ڈیسیژن لیتا ہے اور ایک باپ جو ڈیسیژن لیتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. کیوں فرق ہوتا ہے؟ اس کے پاس بھی دماغ ہے, اس کے پاس بھی وہ بھی سوچتا ہے. فرق دو مین فرق ہوتے ہیں. ایک تو اس کا علم محدود ہوتا ہے, بچہ ابھی سیکھ رہا ہے, اسے نہیں پتا دنیا کیا ہے, اسے نہیں پتا کیا چیز ہے, علم اس کا محدود. دوسرا اس کا ایکسپیرینس محدود ہے. باپ کا جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, اس کو نالج زیادہ ہوتا ہے. اس نالج اور ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ ڈیسیژن سامنے رکھتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس انکسپیرئنس بندے سے اور اس لمیٹڈ نالج والے بندے سے آبویسلی اس کے ڈیسیژن بہتر ہے. ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرئنس زیادہ ہوتا ہے, اس کا نالج زیادہ ہوتا ہے, پیشنٹ حوالے کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ رب العزت کی رات بھی ایسی ہے, اس کا نالج بھی زیادہ ہے اور اس کی ڈائیورسٹی ہے, یعنی کہ فیوچر پاس ہر طرف ہر چیز کو جانتا ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کرو, اور کہتا ہے میں حکیم ہوں, میں حکمت والوں میں. ایسے نہیں کہ بات کر رہا کسی وجہ سے کہہ رہا, پورے سنیریو کے ساتھ رکھ کے بات کر. اب انسان اپنی لمیٹڈ ذہن سے سوچنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اب خود فیصلہ کریں, ایک بچہ باپ کی بات نہ مانے تو نقصان کر لے. باپ کہے کہ نہیں یہاں پہ جا کے نقصان ہوگا, یہاں نہ جاؤ, یہ نہ کرو, تو وہ کہے نہیں نہیں ایسے باپ ایسے کہہ رہے, تو آگے جا کے نقصان کر لے گا. تو خالق مخلوق کے ریلیشن شپ میں یہ ساری باتیں اندر چھپی ہوئی, اور قرآن ساری اس کو الیبریٹ کرے. تو اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت کے اندر ریلیشن شپ چھپایا کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ رب کا وقت تمہیں پالنے والا ہوں, میں نے تمہیں بنایا, میں تمہیں پال رہا ہوں, اس کے اندر یہ سب معنی. آگے قرآن اس کو الیبریٹ کرے گا کیسے یہ معنی ہے, کیسے میں سب چیزوں کو جانتا ہوں, کیسے میں نے فیوچر کو جانتا ہوں, کیسے تمہارے پاس کو جانتا ہوں, کیسے تمہاری پیدائش کو جانتا ہوں, کیسے تمہاری موت کے بعد کے حالات کو جانتا ہوں, میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تو وہ ساری الیبریشن ہوگی. دوسرا اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن شپ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم اس کے مملوک ہیں, ہم اس کے سلیم ہیں, ہم اس کے غلام ہیں, یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک ورڈ ہے کہ ایک مالک ہو ایک اس کا, سمجھنے کے لیے, کیونکہ آج کل سلیوری نہیں ہے اس طرح سے, تو سمجھنے کے لیے سمجھے ملازم ہے. حالانکہ ملازم اور غلام میں بہت زیادہ فرق ہے. اب ایک ملازم ہو, میں اسے پھر کہوں کہ یہ کام کرو, یہ چیز لے کے آؤ, وہ نہ جائے تو یہ بات کہ تمہیں رکھا کس لیے, انتفاع کس چیز کے لیے. دوسرا یہ کہ اگر وہ آبجیکٹ کر دے کہ ابھی تو آپ نے یہ چیز منگوائی تھی, اب کیوں منگوا رہے, کہ تمہیں اس سے کیا, میں 10 بار تم سے منگواؤں, تمہارا کام ہے تم یہ کرو. اب اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں, غلام ہیں, عبد ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کہ ہم اسے ایڈمٹ کریں یا نہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے غلامی کے پیش کر دیں, عبدیت میں پیش کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی کہ جو میں کہوں تم کرو, اور آگے سے کوشچن نہ کرو, یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کیوں کہ آپ نے کہا. یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ ان سے, یہ مجھ سے نہیں کہہ سکتے یہ کیوں ہے, کیوں کا ورڈ اللہ کے لیے نہیں یوز ہو سکتا, میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کیا. یہ مجھ سے نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کیا, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, میں ان سے پوچھوں گا یہ کیوں کیا. یہ بات غلام اور آپ کا فرق ہے, یہ ایک سلیو اور لارڈ کا فرق ہے. وہ جو مرضی کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, لیکن دوسرے لوگ پوچھ سکتا ہے یہ تم نے کیوں. یہ ریلیشن شپ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے اور تیسرا ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا حبا للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ کہا اشد حبا للہ, اشد سپر نیٹو ڈگری, مطلب یہ کہ شدید بھی نہیں کہا, کہ بہت شدید محبت ہوتی ہے, اشد ہوتی ہے, اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں, کہ انہیں ٹوٹ کے اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں. ہر چیز ان کے سامنے جو اللہ کے مقابلے میں آ رہی اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت. اب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی جگہوں پہ, ان اللہ یحب الذین, ان اللہ یحب الذین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جس کے اندر یہ سب. اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں ہم سے, اور ہم بھی ایک مومن کی حیثیت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس کے مختلف درجے ہیں, ایک عام ایمان والے کی محبت کم ہوتی ہے, اس میں شدت آتی جاتی ہے جتنا وہ زیادہ اس پہ محنت کرے, اللہ کی معرفت جتنی حاصل ہو جائے اتنی اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات سامنے آتی ہیں، اس کی کوالٹی سامنے آتی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا اس سے محبت کیے بغیر ہے. ایک نیچرل چیز ہے، انسان کے اتنی صفات والا، ایک چھوٹی چھوٹی صفت والا انسان کے اندر انسان سے انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے. اتنی صفات والا جب کھلتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کھلی نہیں ہے ہم پہ. ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ ہاں بہت صفت ہے، لیکن ابھی کھلی نہیں ہم پہ، واضح نہیں ہوئی، تو اس لیے دل کے اندر وہ پیوست نہیں ہوئی. ہم مجبور نہیں فیل کرتے اس محبت کے اندر، ہم کوئی فیلنگس نہیں فیل کرتے اس محبت کے اندر. تو ایمان دن والے کے اندر فیلنگس پیدا ہو جاتی ہیں، وہ آگے اس کی اور ایلیبریشن آئے گی. تو یہ ایک اور تیسرا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت، انسان کے اللہ سے محبت. تو خالق مخلوق کا ریلیشن شپ رب العالمین، مالک مملوک کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے اندر چھپایا کہ تم میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اور جو محبت کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے تک آنے تک راستہ بتا، اس دن الصراط المستقیم. یہ زندگی اللہ کو پانے کا ایک راستہ ہے. تو اسی انہی چیزوں کے آگے ایلیبریشن ہوگی. اور اگلا جو ایک زندگی کا تصور جیسے ابھی آئی کہ زندگی ایک سفر کا نام ہے، جو ایک پیدائش سے شروع ہوا موت تک ختم ہوگا، یہ ایک سفر چل رہا ہے ہمارا. اب ہر سفر کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، ایک ایم ہوتا ہے. اس سفر کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تو مالک ہے. یعنی پہلے تینوں آیتوں میں صفات ہیں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مالک قرار دے کے اس کو ڈیسٹینیشن قرار دیا، تو اس کا ذکر. پھر آگے اب وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ پہنچنے کے لیے سامان چاہیے. سفر کوئی بھی سفر کرے انسان کو سامان چاہیے، سارا سامان چاہیے. تو یہ جو اگلی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، اللہ عبادت تیری عبادت کرتا ہوں، وہ سامان لیتا ہوں جو تجھ تک پہنچاتا. جو ثواب کا کنسیپٹ ہے، ثواب کس چیز میں اتنا ثواب ملتا ہے، اس چیز میں اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے سفر میں انسان اسٹیپس اٹھاتا ہے کہ یہ سفر طے کر رہے ہیں، تو ایکچولی ثواب اسٹیپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہا کہ اس میں 10 گنا ثواب، یہ سمجھیں کہ آپ 10 قدم اللہ کے قریب ہو، اس میں اتنا گنا ثواب ہے، اتنے قدم اللہ کے قریب ہو. تو یہ ایکچولی ڈیسٹینیشن کے قریب انسان ہو رہا ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتا 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 اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. اتنا خود وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسی دنیا کے اندر حاصل ہوتا ہے، وہ یہی اللہ کے قریب ہوتے ہوتے ہوتے. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا پھر کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ساز و سامان ہے سفر کا عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بھی دکھائیں جانا کدھر ہے. اس الصراط المستقیم، وہ راستہ دکھائیے جہاں میں نے جانا ہے. اور انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایٹموسفیئر انوائرمنٹ کا اثر لیتا ہے، جس کا پہلے پچھلی بار ذکر ہوا تھا کہ محفل کا صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھے ساتھی مہیا کر، ساتھ اللہ دینا انت علیہ، مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، اور جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں ان سے مجھے محفوظ رکھیے. انسان ہوتا ہے کئی بار سفر میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلا، راستہ نہیں پتہ چلا، ایک گٹ آیا اس پہ چڑھ گیا، آگے جا کے پتہ چلا یہ تو کہیں اور جا رہا ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، گٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائیے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کے راستے میں نے چلا جو بھٹک جاتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی جامع اس کے اندر ہے، پوری زندگی کے اس پیغام کو کہ زندگی ہے کیا، اس آیت کے اندر چھپائی ہوئی ہے. اور آگے سارے قرآن میں اس کے ایلیبریشن. اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں ایک ترتیب رکھی، اور وہ کیا؟ تو پہلے کا الحمدللہ رب العالمین. تو پہلی اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا. جو لفظ اللہ ہے اس کے اندر الوہیت کا پائن ہے. الوہیت کا معبود ہونا، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو سب کچھ مانا جاتا ہے، اس کو معنی ہے لفظ اللہ کے اندر. تو الہ ہونے کے معنی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین، تو رب ہونا دوسرے اپنی صفت ذکر کی. پھر الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم، پھر دو اپنی کوالٹیز ذکر کی. اور پھر کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، اب یہ پانچ کوالٹیز پہلے تین آیتوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر، اور پھر آگے انسان نے جب بات شروع کی تو وہی پانچ باتیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا ایاک نعبدو عبادت، پھر وہ کہتا ہے ایاک نستعین استعانت مدد اللہ سے مانگتا، پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو ہدایت مانگتا اللہ تعالیٰ، گائیڈنس مانگتا ہے، پھر کہتے ہیں صراط المستقیم استقامت والا راستہ، مستقیم کے کئی میننگ ہیں، مستقیم استقامت سے نکلا ہے، سٹیبلٹی، تو ایسا راستہ جو سٹیبل ہو، جس کے یہ میننگ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے کہ ایکسٹریمز میں نہ ہو، اور یہ جو ڈائریکٹلی آپ تک جاتا ہو، جو گمراہ نہ کر دے، اور اس کے یہ بھی معنی جس میں سٹیبلٹی ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دن میں تجھ سے محبت کروں دوسرے دن تیری محبت نکل جائے، ایک دن تیری عبادت کروں دوسرے دن تیری حکم کو چھوڑ دوں، تو سٹیبلٹی ہو میری زندگی میں، ہر روز میں آگے بڑھوں پیچھے نہ ہٹ جاؤں، تو یہ استقامت اللہ سے مانگی، اور پھر انعمت علیہم میں اللہ سے نعمتیں مانگی، اللہ جن پہ تو انعام کی ان کے راستے تاکہ مجھ پہ بھی نعمتیں نازل، تو پانچ چیزیں انسان نے مانگی، پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، تو جو علماء نے لکھا کہ ان میں بھی آپس میں لنک ہیں، اب عبادت الوہیت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہ پوجنے کے قابل ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو پہلی چیز اللہ نے ذکر کی میں الہ ہوں، انسان نے پہلی چیز مانگی ایاک نعبدو کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ رب ہے پالنے والا ہے، تو اس سے استعانت حاصل کی، مدد حاصل کی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہی پالنے والا ہے میری مدد کر، پھر تیسری سے اللہ نے ذکر کی کہ میں رحمان ہوں، رحمان نے بتایا تو وسعت ہے معنی میں بہت، کہ دنیا رحیم سے زیادہ رحمان کے اندر رحم کا معنی ہے، کہ دنیا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی پال رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی پال رہے ہیں، رحمان ہے ہر چیز کو پال رہے ہیں، تو رحمان ہونے کی حیثیت سے انسان نے ہدایت مانگی، کیونکہ کافر کے لیے بھی ہدایت چاہیے، جیسا پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ ہر انسان کو ہدایت چاہیے، کافر کی ہدایت یہ کہ مسلمان ہو، مسلمان کی ہدایت یہ کہ وہ پورے طرح پریکٹیکل مسلم بن جائے، پریکٹیکل مسلم کی ہدایت یہ کہ وہ اس کا اندر سے باطن سے صاف ہو، وہ دوسروں کو برا نہ چاہے وغیرہ وغیرہ، اس جو اس اسٹیٹ کو حاصل کر لے وہ سوچ میں جو گناہ آتے ہیں اس سے بھی پاک، جس کی یہ اسٹیٹ آ گئی وہ اس چیز کی ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے اپنی یاد پر اسٹیبلٹی حاصل نصیب کر دے، جس کو یہ بھی ہوگی پھر آگے اللہ کے قرب کے بے انتہا درجے ہیں، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، تو رحمان کے جس اسٹیٹ پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما کے مجھے گائیڈ کر دے، میں کافر بھی ہوں مجھے گائیڈ کر دے، میں مسلمان ہوں مجھے گائیڈ کر دے، تو رحمان کی صفت کے بدلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، رحیم ہونے کی وجہ سے اللہ سے استقامت مانگی، کہ رحیم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہیں، رحمت کی اس کے اندر کم معنی ہیں رحمت کے، رحیم بھی کہتے ہیں بہت رحم کرنے والا لیکن رحمان سے کم، مطلب یہ کہ مسلمانوں پہ خاص اللہ رحمت فرماتے ہیں، اور قیامت کے اندر ظاہر ہوگی کہ کفار کو علیحدہ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، تو استقامت کے مانگی کہ اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ دے کہ اللہ آپ نے ہدایت دے دی، میں چل پڑا اس راستے پہ، اب مجھے اسٹیبل رکھ، وہ رحیم ہونے کی صفت کی بدلے اللہ سے مانگی، اور پھر اللہ سے جو نعمتیں مانگی اس لیے کہ وہ ہر نعمت کا مالک دنیا کی بھی آخر، تو اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات کے بدلے انسان نے اللہ سے پانچ نعمتیں مانگی، اور وہ ساری اسی سیکوینس میں ہے جس سیکوینس میں اللہ کی صفات، تو یہ بات بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اب ایک اور نقطہ بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہم نے پہلی سیٹنگ میں بات کی تھی کہ نالج اور علم، یہ سارا علم ہے نالج ہے جو کہ انبیاء ہم تک لائے ہیں، اب اس کی فردر سب ٹائپس ہیں براڈلی، کیا کہ ایک یہ قرآن و حدیث کا جو نالج ہے اس کی ایک ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں شریعت کا علم، شریعت کا، شریعت کے شر جیسے عربک میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، اردو میں بھی کئی بار یوز کرتے ہیں، اشارے عام نہیں ہیں، راستہ، اسی سے یہ ورڈ شریعت نکلا ہے، بات وہی ہے صراط مستقیم، یعنی شریعت یہ اللہ تک راستہ جاتا ہے اسے شریعت کہتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس دوسرے لفظوں میں، لیکن مطلب کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کرنا اللہ تعالیٰ جو کام کہیں کرنے کو وہ جب کرتا ہے اور جب جس سے رکنے کو کہا جب اس سے رکتا ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹیپس ہوتے ہیں جس سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک ہے اس چیز کا علم قرآن پاک کے اندر. اب اس کی فرق ٹو ٹائپس ہیں, ایک ہے وہ احکام اور ایک ہے عقیدے, بلیف اور یعنی کرنے کے کام جو ایکٹس ہیں. تو احکام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن اس سورہ فاتحہ کے اندر جو ذکر کیا کہ ایاک نعبد, اس کے اندر وہ سارے احکام کہ اللہ تعالیٰ اس تمام احکام پہ مجھے چلا رہے, میں عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں صرف نماز روزہ زکات حج نہیں ہے, بلکہ اس نے یہ جو آپس میں ڈیلنگ ہیں وہ ایک دوسرے سے معاملات ہیں, جو اخلاقیات ہیں, غصے کو کیسے قابو کرنا ہے اور جتنی وغیرہ جتنی اور احکام ہیں, یہ سارے کے سارے عبادت کا ہے. عبادت ایک بہت بڑا ٹرم, تو سارے احکام اس ایاک نعبد کے اندر اللہ نے رکھا. پھر عقیدے بلیف, تو اس تین امپورٹنٹ بلیفس ہیں ہماری دین کے اندر. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف, اللہ تعالیٰ نے پہلی تین آیتوں میں اس کا ذکر کیا اپنے تعارف. پھر دوسرا ہے انبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء پہ بلیف کہ وہ سچے ہیں, تو انت علیہم میں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا راستہ مان, اس بلیف کا ذکر. اور تیسرا امپورٹنٹ ہماری جو بلیف ہے وہ آخرت کا بلیف ہے کہ ہم نے آخرت میں مرنا ہے اور زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں. اس کا اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں ذکر کر دیا, قیامت کا دن ہے. اب یہ ایک ایک آیت میں یہ تینوں بلیف کا ذکر ہے. تو جو شریعت ہے اس کا جو علم ہے اس کی دو ٹائپ, احکام اور عقائد. احکام ایاک نعبد میں چھپے ہوئے ہیں, عقائد پہلی تین آیتوں میں, انمت علیہم میں اور مالک یوم الدین میں. دوسرے علم کی جو امپورٹنٹ ٹائپ ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں, یعنی ٹرمز سمجھانے کے لیے یوز کی جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں طریقت کا. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے باطن کو صاف کرنا, جس طرح میں نے کہا نا ہدایت کے درجے ہیں. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, زکات دیتا ہو, حج کرتا ہو, سب کچھ کرتا ہے, لیکن غصہ اس پر قابو میں نہ ہو, یعنی کہ نہ ہمسایہ اس سے خوش, نہ کوئی اور اس سے خوش, نہ بیوی بچے اس سے خوش, تو غصہ اس سے قابو میں نہیں آتا. یہ اس کے اندر کی کیفیت ہے, غصہ وہ باہر کی چیز تو نہیں ہے کہ میں دکھاؤں گا, وہ تو جو ایکس ہوتے ہیں وہ اس کا اظہار ہوتے ہیں. جو جتنے بھی میرے اوپر سائنز آتے ہیں غصے کے, وہ تو اس کا اظہار ہوتے ہیں, لیکن ہے کہاں غصہ, وہ اندر ایک جلن فیل ہوتی ہے, اندر ایک کیفیت فیل ہوتی ہے. تو جو علم طریقت جسے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو اندر سے صاف کرنا, پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو, جسے قرآن تزکیہ کہتا ہے. قد افلح من تزکا, کہ تحقیق وہی کامیاب ہوتا ہے جس جو پیوریفائی کرتا ہے اپنے آپ کو, جس نے پیوریفائی کر لیا وہ کامیاب ہوتا ہے. تو پیوریفائی اندر سے کیا جاتا ہے. اور سمجھنے کے لیے سمجھنی چاہیے اس بات کو کہ جتنی یا اکثر جو گناہ انسان کرتا ہے یا جب اسے شریعت پہ چلنا مشکل لگتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا مشکل لگتا ہے, وہ اس کی باطن کی وجہ سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص ہے عبادات سے اگر شروع میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, فار ایگزامپل کوئی کہے, اب وہ جانتا ہے میں نماز پڑھنی چاہیے لیکن اس کا دل نہیں کر رہا. اب دل نہ کرنا یہ کہاں ہے اس کے سینے کے اندر, میرے نہیں اندر کوئی عرض ہی نہیں ہے, کوئی خواہش ہی نہیں ہے, تو یہ باطن کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس کے اندر کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھ. اسی طرح یہ ڈیلنگس کے اندر میں نے بات کی کہ انسان کو پتہ ہے کہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا, کس مسلمان کو نہیں پتا کہ دوسرے کو ڈسیو نہیں کرنا, دوسرے کو جھوٹ نہیں بولنا, ایمانداری سے کام کرنا. ہر میرا گمان یہی ہے کہ ہر مسلمان کو پتا ہوگا جس کو تھوڑا سا بھی نالج, لیکن معاملہ معاشرے کے اندر بالکل اس کے برعکس, بالکل اس کے اگینسٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اندر کیا ہے, مال کی محبت, یعنی محبت ہے لیکن اب اللہ کی نہیں ہے, مال کی ہے. اب میں کہتا ہوں مجھے جس طرح بھی ہو مجھے مال ملنا چاہیے, مجھے اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا پڑے, کسی جھوٹ بولنا پڑے, کسی کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, مجھے مال ملنا چاہیے کیونکہ مجھے اس سے محبت. محبت کہاں ہے؟ میرے سینے کے اندر, میرے دل کے اندر, اندر ایک فیلنگ ہے. تو اسی طرح جو اخلاقیات میں سب ایک بڑا ایلیمنٹ جو غصے کا ہوتا ہے جس سے سارے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں,
وہ غصہ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے. تو انسان کے باطن کے اندر سے یہ ساری بیماریاں نکلتی ہیں جو بظاہر گناہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بظاہر اللہ کی نافرمانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کو پیوریفائی کرنا، اندر روٹ کال اس کو صاف کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم طریقت. یہ طریقت کا علم ہے کہ اس چیز کو صاف کرنا. تو یہ جو درمیان والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو کہ اس صاف ہونے کے باطن کی دو لیولز ہیں. ایک ہے کہ عبادت میں انسان پیوریفائی کر لے کہ مجھے اور کسی چیز سے محبت نہ ہو سوائے اللہ سے، اور دوسرا استعانت میں پیوریفائی کر لے کہ میں کسی چیز سے امید نہ رکھوں سوائے اللہ سے. اس چیز کو میں نے الیبریٹ کیا تھا کچھ سیٹنگ پر. تو یہ دونوں پیکس ہیں اندر کی صفائی کی کہ میرے اندر ہر چیز نہیں ہے، کسی اور کی طرف نظر میں کرتا ہی نہیں مدد کے لیے، میں کسی اور کی طرف محبت سے دیکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے صرف اللہ سے محبت ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، میں وہ کروں گا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال کرو، میں لوگوں کا خیال کروں گا. تو یہ جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر پیوریفائی ہو گیا، اس کو علم طریقت کہتے ہیں. تو درمیان میں جو اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر پورے کا پورا علم چھپا ہوا. اور کچھ نے یہ کہا کہ توحید، یہ جو عبادت میں اس سے پیوریفیکیشن ہے وہ یہ کہ جسم پوری طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، کوئی ایکٹ جسم کا اللہ کے حکم کے خلاف نہ. اور جو دوسرا ہے استعانت یعنی اللہ سے مدد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے بالکل اللہ کے غیر پہ نظر ہی نہ جائے. یعنی یہ بہت براڈ علم ہے، یہ صرف ٹیسٹ دے رہا ہوں، انٹروڈیوس کرا رہا ہوں آپ کو. اور تیسری چیز جو علم طریقت کے اندر ہوتی ہے استقامت. لیکن پہلا اسٹیپ ہے کہ انسان پیوریفائی کر دیا، اب اگلا ہر وقت یہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اسٹیبلٹی دے رہے. کیونکہ بہت بڑا ایشو مسلمانوں کا اسٹیبلٹی ہے. لیکن رمضان میں ماحول بنتا ہے، عبادات ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک من اور اس میں بھی شروع کے کچھ تھے، باقی سال کہاں گیا؟ اسٹیبلٹی نہیں. مجھے میں ایک فار ایگزامپل بات سن لوں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اثر ہوگا، غصہ قابو میں آ جائے گا، یا میں نماز پڑھ لی فار ایگزامپل، لیکن دو دن تین دن ہفتے بعد ہوئی حال اسٹیبلٹی نہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے کوئی چیز اسٹیبلٹی سے اور کنٹینیوشن کے ساتھ نہ کیجیے رزلٹ نہیں دیتی. تو اللہ سے پھر اس سورت کے اندر اللہ سے استقامت مانگی گئی، تو یہ بھی اس کا پارٹ. اور اس کے آخر میں ایک پیک لیول جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قرب کے حاصل ہوتے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم کے اندر وہ حقیقت کا علم ہے، علم حقیقت. وہ حقیقت کا علم ہے یعنی کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ابھی تک ہمارے سامنے پردے میں ہے، ہم مانتے ہیں سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی یہ صفات ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو بہت ہی معمولی، اور معمولی سا بھی اگر آتا ہے تو بہت لمیٹیڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آتا ہے، پھر وہی یعنی فیلز میں آتا ہے، ابھی آ رہا ہے پھر نہیں آ رہا، پھر آ رہا ہے پھر نہیں آ رہا. مشکل آ گئی تو وہ ریفلیکشن آ گیا، اللہ کے سامنے جھک گئے. آسانی آ گئی تو وہ سارا ریفلیکشن ختم ہو گیا. تو کنٹینیوشن نہیں ہے. تو جب اللہ کے تعالیٰ کے پردے ہٹتے ہیں، وہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی ذات صفات کھلتی ہیں، تو پھر انسان کو ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے جسے حقیقت کہتے ہیں. پھر انسان کو یہ ساری چیزوں کے لیے باتیں سننے سنانے، باتیں کرنے کی ماحول کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اسے کے اندر فیلنگ آ جاتی ہے، وہ مجبور فیل کرتا ہے. جس کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے، انہیں پوز نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے محبت ہے زبان سے، بلکہ انہیں ایکچولی فیل ہوتا ہے کہ اسے تو کسی سے محبت ہو گئی. کیا محبت کے سائن ہوتے ہیں؟ کہ اس کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو مس کرتا ہے. اب ایسی سٹیجز آ جاتی ہیں کہ رات کو انسان مس کرنا شروع، یعنی بستر برا لگتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تتجا فجنوب ہم عن المزاج، کہ وہ بستروں کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر ایسی فیلنگ ہے، انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان میں ہے، تو وہ مجبور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، کھڑا کرتے ہیں اپنے آپ کو. انہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ رسی اٹھاتا ہے کہ چلو اٹھ کے نماز پڑھو سب، یا اللہ کے سامنے کوئی روز کوئی دھو. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ علم ہے.
لیکن اسٹیجز سے گزرتا ہے، یہ ایک دن کے میں حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت و سنت یہ کہ جو کنٹینیوشن اور سے ایک محنت کرتا جاتا ہے اس کو یہ اچیو ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ قرآن پاک کی یہ صورت دیکھیں، یہ آیت دیکھیں، غالبا سورۃ زمر میں ہے، یہ آیت نمبر اس کی 23 ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تخشى علم منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضمون سبجیکٹس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، وہ لوگ، تو یہ قرآن پاک کا ذکر کیا، اور ایک رائے کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہے کہ سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ بار بار آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے اللہ کا رعب ہے، پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم ہیں، ان کے دل نرم ہو کے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پہ لانے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اب اس آیت پہ غور کرنے کی بات ہے، لیٹس سپوز جس طرح ایک رائے ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہے، یا قرآن کی اور آیتوں کے متعلق سمجھ لیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے آگے کیا کہا کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا روب ہے، روب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی حقیقت کھل گئی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان یہ حقیقت کھول سکتا، ہوتا کیا ہے کہ جس طرح اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ، اسے چلنا نہیں آتا، اب وہ اس کے دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں دور کھڑی ہے، اب وہ ماں کی محبت میں چلنے کرال کرتا ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر شاید کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر جاتا ہے، پھر کرال کرنا شروع کرتا ہے، اب ماں اس کو دیکھ رہی ہے، اتنی مجھے محبت کرتا ہے، وہ آخر کار اسے جا کے ادھر ایسے لگا دیتا ہے۔ اب ماں کو جو رحم اور آیا، اس کی طلب تھی، اس کی محبت شو کر رہا تھا، وہ اسے چلنا نہیں آتا تھا۔ یہی انسان اور اللہ کا حال ہے، انسان جتنے مرضی کوشش کرتا رہے وہ اللہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، یہ بہت بڑا گیپ ہے، لیکن جو طلب شو کرتا ہے، یہ عبادت ہے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، شریعت، عبادت وغیرہ وغیرہ، ان سے طلب شو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں آپ کو، دیکھو آپ کو پانا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کوئی آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے گلے سے لگائے، یہ پردے اللہ ہٹا دے، جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر انسان پھر نہیں کہیں اور دیکھتا، وہ محب ہو جاتا ہے اس ذات کو، یہ محب والے سے یہ مراد نہیں وہ کام شام چھوڑ جائے گا، کچھ کر دے گا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی محبت سے نصیب ہو جائے گی، یہ اسٹیٹ ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی اس میں ایک ایگزامپل بھری ہوئی ہے، قرآن پاک میں آیا اسٹیٹ ذکر ہے، اور نمازوں میں، تراوی میں پڑھی جا رہی ہیں، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پہلی بات سمجھ آ بھی رہی ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی اسٹیٹ ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، یہ ایمان والوں کی اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کہاں ہے، کہاں گئی، مجھے کیوں نہیں ملتی ہیں اسٹیٹ، کرسچن ہونا چاہیے، اچھا میں کیا کروں اس اسٹیٹ کو پانے کے لیے، کوئی طلب تو ہو نا، کوئی پوچھے تو صحیح میں کیا کروں، کسی عالم سے کبھی پوچھا گیا کہ آپ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، مجھے بتائیں یہ اسٹیٹ کیسے حاصل ہوتی ہے، مجھے چاہیے یہ زندگی، میں نے ایک بار ملی ہے، بار بار تو نہیں ملے گی، یہ اسٹیٹ میں نے اسی زندگی میں حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں کر رہے ہیں اسی دنیا کے اندر کی کر رہے ہیں، یہ کس کو ملتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے دل اللہ کی نرم ہو کے اللہ کی یاد کے متوجہ ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے بعد اگلی اسٹیٹ رونر کا آ جاتا ہے، پھر سجدوں کا آ جاتی ہے، ایک اسٹیٹ سے گزر رہا ہے ایک بندہ، تو کسی نے کوشچن ہی انسان کر لے کہ کیسے حاصل ہوتی ہیں، طلب تو شو کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری طلب میں پوچھ رہا ہے کسی سے کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، بس یہ جب طلب شو ہوتی ہے نا، ہدایت کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، ادھر کوئی بندہ ملا دیا، اس سے مل گیا، اس نے بتایا کہ یہ ایسے حاصل ہوتی ہیں، یہ ہے، وہ گائیڈ کرنا شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ راستے کھول رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس اسٹیٹ کو حاصل کر لیتے ہیں۔
لیکن دو چیزیں اس میں ضروری ہیں, لیفٹ فور ایک پیشنٹ ہو سمجھنے کے لیے, اس کو لیفٹ فور کان میں درد شروع ہو, اسے نہیں پتا میں نے کیا کرنا, وہ پوچھے گا اپنے دوست سے میرے کان میں درد ہو رہا ہے میں کیا کروں, کہے گا ڈاکٹر کو دکھاؤ, کس ڈاکٹر کو دکھاؤ, ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, کون سا ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے اس شہر میں, وہ کہے گا یہ یہ یہ, کر تو رہا ہے نا, کوئی حاصل تو کر رہا ہے, کچھ اسے ارج تو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہمارے اندر کیا یہ ارج ہے اللہ کے لیے کہ میں کچھ کوشچن بھی کر لوں, کسی سے پوچھ ہی لوں, جب یہ اللہ تعالیٰ سے آبزرو کر رہے ہیں اس بندے کے دل کو اس کے ایکٹس کو, تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے ہیں, اسے بات سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. اچھا بات کا سمجھ آنا کیا ہوتا ہے, ایک بندہ یہ اسٹیٹس ان شاء اللہ قرآن پاک میں ان شاء اللہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ بنیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ کئی آیتیں پڑھتے رہیں گے, اچھا ہمیں ایک دن ایک معنی آپ کے ذہن میں آئے گا, اچھا اس نے یہ لکھا ہے, یہ کیوں آج کیوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آج کھولا ہے, اللہ نے کھولا ہے, تو اللہ تعالیٰ طلب دیکھ کے اور ساری چیزیں دیکھ کے باتیں کھولتے جاتے ہیں, پردے ہٹاتے جاتے ہیں, تو لیکن عرض تو دکھائے کرنا اللہ تعالیٰ نے عرض کی بیسس پہ کیا جاتا ہے, اور یہی اللہ نے کہا ذالک حد اللہ یہدی من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے, یہ اسٹیٹس اللہ کی ہدایت, وہ جس کو چاہتا دیتا ہے, اللہ کی مرضی, لیکن اللہ کی سنت یہ ہے, عادت یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ جو طلب دکھاتا ہے اس کو یہ اسٹیٹس دے دیا کہ اچھا یہ مانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے, بنائی اس لیے کہ میں ہی طرف آؤں, اب یہ نہیں ہو سکتا لیکن میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یہ دے دے, فار ایگزامپل کوئی چیز دنیا کی, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہوں گا تو دوں گا, چاہوں گا تمہارے فائدے کی ہے تو دے دوں گا, نہیں ہوگی تو میں تمہیں اس کا اجر دے دوں گا, یا آخرت میں کچھ اس کے بدلے دے دوں گا, یہ حدیث پاک میں, یعنی اس کا دنیا میں ایکچولی ملنا مشکوک ہے, 100% شیورٹی نہیں ہے کہ مجھے ایز اٹ از ویسے جیسے میں نے دعا کی ویسے مل جائے گی, لیکن ہدایت کا ملنا یہ اس کی شیورٹی, کیونکہ اللہ نے بنائی تو نہیں رکھی, ایک بندہ کہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ان اسٹیٹس تک لے آ, مجھے صحیح راستے پہ چلا دے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اسے کہیں ریجیکٹ میں نہیں یہ دعا قبول کروں, لیکن پھر اگلا کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, مسئلہ یہ کبھی دل سے نہیں پڑھا, کبھی دل سے اللہ تعالیٰ سے, کبھی میں نے فار ایگزامپل اگر کہیں مجھے پین شروع ہو جائے, میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو جائے پرانا خاصا, میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے, میں جس طرف کے ساتھ اس وقت میری کیفیت ہوتی ہے, کبھی اس کا کوئی معمولی سا عنصر ڈال کے یہ دعا مانگی اور اللہ مجھے ہدایت دے دے, کوئی عرض, کوئی فی نہیں, کوئی مانگا ہو کہ اللہ تعالیٰ, مطلب کہ یہ دعا تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے مل جا, مطلب کہ دنیا کی ہر چیز مانگنے میں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانگنے میں خیال نہیں, کیوں, کیونکہ پتہ نہیں ہے ان باتوں کا, تو ان دعاؤں کو عام کریں, یہ ہو نہیں سکتا یہ ریجیکٹ کر دیجیے ان دعائیں, 100% ان کا ریزلٹس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہوں گے, تو انسیڈنٹس ہی ہوں گے زندگی کے, کبھی کوئی شخص مل گیا, کبھی کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, دن میں کوئی بات آ گئی, کوئی خیال آ گیا کہ اچھا یہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, جو کہتے ہیں زندگی بدل گئی, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیوں اس کے ذہن میں خیال آ گیا, اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, لیکن طلب پہ ڈالتے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت میں اسی کو دوں گا, یا ان کی آیت ہے جو کہ طلب دکھائے, دنیا میں جس مرضی کو دے دوں وہ میری تقدیر کے معاملے ہیں, لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو طلب دکھائے, تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب اس چیز کو, اب یہ سارے بیسس کو اب اس چیز پہ اینڈ کرنا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی, ایک اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلا, استقامت والے راستے پہ چلا, دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, جو پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ اس کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کو ذریعہ قرار دیا, کہ دیکھو دعا یہاں پہ ختم تھی, اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ چلا تھے, اپنی قدرت سے لے آ مجھے اپنے پر, لیکن آگے دعا منگوائی کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ انعام یافتہ ہیں, ان سے اس کی گائیڈنس میں مجھے اپنے تک پہنچائیے, دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم, تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ سنت اور ذریعہ اختیار کیا کہ اللہ کی کتاب بھی آئی، اللہ کے انبیاء بھی آئے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کون ہے؟ تو وہ جو آگے جو انمتا علیہم میں چار لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو یہ جو آخری تین درجے، علماء نے لکھا کہ آخری تین درجے کیوں ذکر کیے، نبیوں پہ بات مکمل تھی، انمتا علیہم تین درجے جو آخری ذکر کیے کہ سچے صدیقین، شہداء، شہید اور صالحین، نیک لوگ، ان کے راستے پہ چڑھا. مطلب یہ کہ تین قیامت تک رہیں گے، آخری تین نبی تو ختم ہو جائیں گے، سلسلہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ دیتے، اللہ تعالیٰ ہے جیسا بارش اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بادل ذریعہ بنتا ہے چیزیں، اسی طرح ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبب قرار دیا. تو یہ سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیتے رہے اور اپنے بندے بھی بھیجتے رہے، جو اس کتاب کو الیبریٹ کرتے ہیں، جو کتاب کو سمجھاتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے، جو لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی ہمیشہ عادت رہی. اس لیے اگر پوری ہسٹری اٹھائیں اور بڑے بڑے صالحین جو مشہور ہیں، یعنی جن کو میجورٹی صالحین شمار کرتی ہے، ان کی زندگی پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں. ایک دم انہوں نے قرآن کا، حدیث کا، ان چیزوں کا علم حاصل کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ صالحین کے پاس بھی گئے ہوں، پوری اوپر سے شروع ہو جائیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے بتایا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ صحبت میں کمپنی میں رہے، اور ان سے کتاب قرآن بھی سیکھا، ان کی کمپنی میں بھی رہے، اور ان کی جو فضیلت ہے ان کی صحبت کمپنی کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین کی فضیلت ہے وہ ان کی کمپنی کی وجہ سے جو انہوں نے صحابہ کی اٹھائی. تبا تابعین جو اس کی نیکسٹ جنریشن ہے، ان کی فضیلت ان کی کمپنی کی وجہ سے. علم ہوگا ظاہر بات ہے، کمپنی کے بغیر علم اندر پیوست نہیں ہوتا، ایکچولی پریکٹس میں نہیں آتا، پارشلی آ جائے گا، آ بھی جائے گا پارشلی آ جائے گا، ان ڈیپتھ کمپلیٹلی نہیں آتا. یہ ہمیشہ رہا ہے. اور یعنی آپ یہ کوئی ایسی وداؤٹ اینی بیسز یا وداؤٹ اینی ریفرنس بات نہیں. آپ بایوگرافی دیکھیں، وہ بندہ علم حاصل کیا اور جا کے کسی سالے کی صحبت میں بھی رہ. اچھا کوشچن کیا گیا، غالباً حضرت امام مالک یا حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں، چار بڑے فقہا مانے جاتے ہیں. اب دیکھیں فقہا، فقہا سے کہنا ہے انہیں کتاب و سنت کی ڈیٹیل اور ڈیپتھ کا پتہ ہے. یہ انکار نہیں انہیں قرآن حدیث کا نہیں پتہ ہے، سب پتہ ہے، پوری ڈیٹیل، اس سے اندر سے ڈوب کے اس کے اندر سے ڈیٹیلز کو نکالنے والے. وہ جاتے تھے بشر حافی، ایک سالے تھے بشر حافی، وہ عالم بھی نہیں تھے. عالم سمجھا رہے کہ بیسک نالج تو ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈیپتھ نالج جسے کہتے ہیں، ڈیپتھ نالج علم کا وہ نہیں تھا. وہ ان کے پاس جاتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. تو کسی نے کوشچن کیا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ، آپ اتنے بڑے عالم، وہ تو عالم بھی نہیں، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جو آج تک کتابوں میں ملتا ہے، وہ کیا کہ کہا کہ میں عالم بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کا عالم، یہ عالم باللہ ہے، یہ اللہ کو جانتے ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ کتاب ورڈز تو میں ورڈز تو وہ پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا، وہ تو کفار کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. جب تک وہ پریکٹس میں نہ آئے، جب تک وہ زندگی میں نہ آئے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایسے شخص گدا قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس کا ذکر کیا، بہت بڑا عالم تھا، نیک تقویٰ والا، اس نے ایک بار رشوت لے لی، اللہ تعالیٰ بلم باور اس کا نام، اللہ تعالیٰ نے گدا نہیں اسے کتا کہا، یہ تو کتا ہے، آئے کتا. مثلا ہم کمسل کل، اس کی مثال تو کتے کی تھی، کہ جب وہ ہانپتا رہتا ہے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے علم میں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس نے ایک بار رشوت لی، اس کے علم میں سے کچھ فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا میں عالم کتاب اللہ، مجھے پتا ہے اس کتاب کے اندر کیا ہے، لیکن زندگی کے اندر اس کو لانے کے لیے یہ عالم باللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان ان کے پاس، وہ پہچان مجھے نصیب ہو جائے، وہ آخری اسٹیج حقیقت نصیب ہو جائے، اس لیے میں جاتا ہوں. پہلی اسٹیج کہ شریعت کا علم مجھے مل گیا ہے، لیکن اگلی چیلنج کہ میری باطنی خرابیاں ختم ہوں، یہ غصہ ختم ہو، یہ چاہت ختم ہو وغیرہ وغیرہ، اور مجھے حقیقت نصیب ہو جائے میں اس لیے جاتا ہوں. تو یہ اس چیز کو اس چیز کے بھی آج لیگ کر رہے ہیں معاشرہ, اور یعنی میری رائے پہ اہمیت نہیں رکھتی, لیکن پھر بھی جو میرا ایک خیال ہے وہ یہ کہ ایک بڑی وجہ معاشرے کے اندر دین کے یا ان بیسک باتوں کا بھی عمل نہ ہونے کی یہی ہے کہ یہ اس چیز کی سگنیفیکنس نکل گئی. کتاب کی تو ہے سگنیفیکنس, لیکن جو کمپنی کی جو صحبت کی سگنیفیکنس ہے وہ نکل چکی. اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ایسی صحبتیں ایسی کمپنیز بھی کم جو نصیب ہمارے کو گھر کہہ کے اس کی کمپنی میں جا کے مجھے اللہ کی معرفت ملتی ہے, مجھے پہچان ملتی ہے. تو ایک دو کوٹس میں ذکر کرتا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فقہ کا عالم یعنی قرآن و حدیث کے احکام کا عالم اپنی اصلاح نفس کے لیے, یعنی یہ باطنی بیماریاں یہ ساری ڈیزائر گندی گناہ کی کے لیے کسی مزکی کا محتاج جو اس کا تزکیہ کرے. فقہ کا عالم اپنی باطنی بیماریوں سے نکالنے کے لیے کسی مزکی کا محتاج, تاکہ علم کا فائدہ جو کہ اصلاح نفس ہے, پاک ہونا, تزکیہ حاصل کرنا ہے, اسے حاصل ہو, جس کا حصول بغیر اس کمپنی کے نہیں ہوتا, جس صحبت کے نہیں ہوتا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ان کی لائف ہسٹری دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائف ہسٹری دیکھیں, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے کمپنی میں, اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے. ایک میں نے ایگزامپل دی پیشے حافظ کی کمپنی میں جاتے تھے, بڑے بڑے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہماری ہسٹری کے کی فگرز ہیں, انہوں نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں نالج آ رہا, اس کو اندر ڈالنا, ورنہ تو علم تو تکبر لے آتا ہے, مجھے علم ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, غصہ آتا ہے دوسرے پہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس پہ غصہ آ جاتا, انہوں نے گناہ کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں, ایک سو مسجد نبی میں پیشاب کر رہے, کہاں پیشاب کر رہے, مسجد میں بھی کر دے نا تو وہی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیشاب کر رہے, وہی ریئیکشن ہوا صحابہ میں کہ اس منع جنہیں کیا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رک دو, ہے وہ روک دیا, اسے کرنے دو, وہ روکو گے تکلیف ہوگی. تو جب وہ قرض کو سے بلایا, یہودی تھا, اسے بلایا, اسے پیار سے سمجھایا تو دیکھو تمہاری بھی عبادت کر رہی تو وہاں پہ شاپس وغیرہ تو نہیں کیا جا سکتا, تو ہر اسی طرح یہ ہماری عبادت کا ہے, عبادت کرنے عبادت کی جگہ ہوتی ہے, یہاں گندگی نہیں کھلائی جاتی. جی اسے بات سمجھا دی, اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے. اب وہ اس لیکن اس تحمل اس ریئیکشن کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, اتنا تحمل ملا. اب یہ علم کا مینارہ, علم کا سرچشمہ کا یہ ریئیکشن ہے. اور اب کسی کے پاس علم آ جائے اور کوئی اس کے سامنے گناہ کرے تو وہاں تو طوفان کھڑا ہو جائے. تو کیوں یہ فرق ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہوا تزکیہ, وہ اصلاح نفس نہیں ہوئی, غصہ ہے, تکبر ہے. تو اس لیے کہا کہ اس ان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح ایک اور محدث ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, شاید آپ لوگوں نے نام کم سنا ہو لیکن علماء اس کے نام پہ جانتے ہیں, صحیح بخاری شریف کی انہوں نے شرح رکھی, صحیح بخاری یا صحیح مسلم شریف کی انہوں نے بڑی مشہور شرح اسی طور پر لکھی تھی اس لیے بہت پاپولر ہیں. وہ لکھتے ہیں ہاں شارح بخاری, بخاری شریف کی شرح لکھی, صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کی انہوں نے. اور انہوں نے لکھا کہ طالب خدا کو چاہیے, اللہ تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ کسی مزکی جو عارف باللہ ہو کو اپنا رہبر بنا لیں, کہ جو احکام شریعت و طریقے سے خوب واقف ہو, یعنی کہ دونوں چیزوں سے خوب واقف ہو, یعنی اسے یہ بھی پتا ہو کہ شریعت کیا ہے, بالکل یہ بھی نہیں کہ نماز روزہ بھی نہ کرتا ہو, اسے پتا ہو لیکن وہ یہ بھی جانتا ہو کہ ان گندگیوں کو کیسے نکالنا ہے. اور جب ایسا کوئی رہبر مل جائے تو اس پہ اس کی کمپنی چھوڑنا حرام ہے, یعنی یہ ورڈ لکھا. اور کہا میرے اس دعوے کا چار گواہ ہیں, اللہ کی کتاب, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا اجماع اور قیام, یعنی چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے احکام نکالے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں چاروں سے ہی پروف کر سکتا ہوں, قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس کا ثبوت ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی, اور یہ چیز آپ کو ہر بڑے عالم کی, ہر بڑے فقیر کی زندگی میں بھی ملے گی, کتابوں میں سٹیٹس سے مل جائے گی. ان شارٹ بات یہ بتانی تھی کہ قرآن پاک یا دین کا یا جتنا بھی ہے وہ صرف سپرفیشل نہیں ہے کہ مجھے علم آ گیا, مجھے پتہ چل گیا, میری زندگی میں کیا چینج ہے, ظاہر میں, باطن میں, یہ کیفیات میں کیا نصیب ہوا. اگر تو کچھ ہو رہا ہے تو اتنی ہے کہ وہ نالج میرے اندر آ رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا تو وہ نالج بس ذہن تک محدود ہے, زبان تک محدود ہے, وہ میرے اندر نہیں گیا بھی. تو وہ کیسے جائے گا؟ وہ جائے گا طلب پہ, جب اللہ سے سچے دل سے انسان کہے گا اس دن الصراط المستقیم, اور جو جو اس کے یعنی کہ اسباب ہیں, ضروریات ہیں, وہ انسان پوری کرے گا. جیسے کوئی اللہ تعالیٰ دعائیں مانگے, اللہ صحت دے دے, صحت دے دے, اللہ تعالیٰ دینے میں قادر ہے, لیکن اللہ نے سنت طریقہ رکھا ہے کہ دعائی کھاؤ, علاج کرو. اگر کوئی انسان علاج نہ کرائے اور وہ ہلاک ہو جائے اس میں, تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی آئے گی. یہ بات انہوں نے کی ہوئی, کیوں؟ کیونکہ اس نے پراپر چینل کو نہیں فالو کیا جو علاج کرانے کا. اسی طرح انسان باطنی طور پہ بیمار ہے تو اپنا علاج کیوں نہیں کراتا؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے, اس کا اپنا علاج کرے. اور ابھی 5 منٹ ہیں, تو میں ایک اور بات بھی آج ایڈ کر دوں تاکہ اگلی بات بکرا شروع کریں. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بھی بریفلی سمجھ لیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی, یعنی کیونکہ یہ اسی کا ریپ پارٹ تھا اس لیے میں نے یہاں پہ رکھ لیا. تو وہ اس میں 3 قسم کی تفسیر ہوتی ہیں. قرآن کی ایکسپلینیشن 3 طرح سے کی جاتی ہے. ایک ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر معصور, ٹیکنیکل ورڈ ہے, اس میں نہ جائے. معصور کا مطلب اثر سے ورڈ ہے, مطلب اثر کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی صحابہ کی زندگی کو, ان کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی, تو اسی سے یہ ورڈ ہے. یعنی کہ جو ایک تفسیر جو صحابہ نے کر کے بتائی, جو صحابہ نے کر کے بتائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا اور آگے بتا دی امت کو, یہ ہم نے سمجھا قرآن کیا چیز, اسے کہتے ہیں کہ پھر اس کی ویسے ہی دیکھا جیسے حدیث کی تحقیق کی جاتی ہے کہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے, تو اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں. دوسرے کہتے ہیں تفسیر بالعقل, عقل سے کرنا, مطلب یہ کہ مجھے کوئی ہے اس کی میں جو مجھے عربک آتی ہے میں سمجھوں گا اچھا اس میں یہ میننگ ہو سکتا, عقل سے ایک بات سوچتا, اس کی اجازت ہے اور کی جاتی ہے. آبویسلی جو اتنی 20 volumes کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں اس میں ساری احادیث تو نہیں ہوتی, کیونکہ اگر حدیث کی کلیکشن آپ دیکھیں جو تفسیر باب و تفسیر میں ہوتی ہے, تفسیر کے باب میں حدیث کی بک کے اندر, وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہیں. وہ ایکسپلینیشن کیسے کی جاتی ہیں؟ وہ 2 بیسز پہ کی جاتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے عقل سے, یعنی کہ لیکن اس میں کچھ لمیٹیشن ہیں, اس میں کچھ قواعد ہیں, رولز ہیں. وہ کیا کہ جو عقل سے کر رہا ہو اسے بیسک نالج ہو عربک کا, اس کی ڈیٹیل جانتا ہو کہ اس کی کیا محاورے ہوتے ہیں, کیا مطلب کہ صرف نحو وغیرہ, دوسری چیز اسے فقہ کا بھی ڈیٹیلز ہو اس کے پاس, جب صورتیں نازل ہوئیں ان کی ڈیٹیلز ہوئی, کب نازل ہوئی, ان کے بیک گراؤنڈ کیا تھا, پھر اسے یہ پتا ہو کہ کون سی صورتیں آیتیں منسوخ ہو گئیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل قرآن پاک میں آئے تھے کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں, یہ پڑھی جاتی سر مطلب, لیکن انیشیل سٹیجز پہ آیت آئی تھی جب حرام نہیں ہوئی تھی شراب, یہ سمجھایا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں, نقصان زیادہ ہے تو اس سے بچا کرو. اب یہ پڑھی جاتی ہے اس میں عمل آپ نہیں کہہ رہے, اسے کیسے منسوخ ہو, اسے پتا ہو کہ کون سی عمل میں ہے کون سی منسوخ. اس کے علاوہ وہ اس کی زندگی میں نیکی تقویٰ ہو, جب نیکی تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قلب پہ ایک علم اتارتے ہیں انسان کے اندر, ایک اپنی طرف سے علم اتارتے ہیں, اسے کہتے ہیں علم وحی. یہ پھر ایک ٹیکنیکل ورڈ آ گیا, لیکن یہ سمجھے کہ یہ جو علم اللہ تعالیٰ دل میں اتارتے ہیں اسے علم لدنی یا علم وحی کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف سے نیک لوگوں کو میں علم دیتا ہوں, ان پہ باتیں کھولتا ہوں. تو یہ اگر اس میں کوالٹیز موجود ہیں اور پھر اس کے عقل سے وہ کوئی بات کہتا ہے اور وہ عقلی بات باقی کسی آیت سے اور حدیث سے اور کسی ریفرنس سے نہیں ٹکرا رہی, تو وہ قبول کر لی جاتی ہے اس کی رائے. تیسرا جو طریقہ ہے تفسیر کا, اسے تفسیر اشاری کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل کانٹیکسٹ کے اگینسٹ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس کے باہر کوئی بندہ کوئی معنی بیان کر رہا ہے. اور عام طور پہ جو یہ ایسے معنی وہ بیان کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات بتا دی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک علم ہے, وہ کتاب میں لکھ دیتا ہے, وہ یہ بتا دیتا ہے لوگوں, لیکن جس کو لیکن اس میں بھی وہ شرائط ہونی چاہیے جو پہلے گزر گئی, اور اگلی بات یہ کہ اس کی زندگی میں نیکی تقویٰ ہو, اور یہ بات نیکی تقویٰ ہوگی تو اللہ نے کوئی دل میں بات ڈالی, اور وہ اتنے غلط میننگ نہ کر دے کہ بالکل ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو جائے, بالکل ہی یعنی کہ سمجھ سے باہر ہو, ایسے بھی بڑے میننگ غلط میننگ نہ کرے. اور اگلے لاز آف دوسرے لاز آف دین کے خلاف نہ ہو یا دوسرے احکام کے خلاف. اس لیے ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ والا جو تیسرا میں نے کہا, یہ جیسے صوفیہ کرتے ہیں اور تفسیر میں لکھ دیتے ہیں, تو وہ ایکسیپٹیبل تب ہے جو ان شرائط پوری ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایکچوئل جو کی گئی, اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کا ریفرنس صحیح بخاری سے. فار ایگزامپل ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں جہاں ذکر ہوا, لمبا واقعہ ہے لیکن اس میں ایک واقعہ یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس ملکہ بلقیس شرک کرتی تھی, اس کو خط لکھا کہ بعد آ جاؤ اس سے, اگر نہیں آؤ گے تو پھر میں, کیونکہ پوری دنیا میں میری حکومت ہے, میں تمہارے اوپر بھی قبضہ کر لوں. اب جب اس کو خط ملا, اس نے اپنی محفل میں کہا, وزراء سے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے, کیا کہنا چاہیے, تو وزراء نے جملہ کہا اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب یہ جو طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں نا, جب یہ کہیں داخل ہوتے ہیں یہ تہس نہس کر دیتے ہیں اس جگہ, یعنی اس کو محتاط رہنے کو کہا. اب یہ اس کا آیت ہے. اب اس میں ایک یہ تفسیر اشاری یہ کی گئی یا اس کی اس طرح کی بات کی گئی کہ اس میں کہا گیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں وہ وہاں کی چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں, تو اس میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جس قلب میں داخل ہوتا ہے اس میں ہر غیر اللہ کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اس دل میں وہی بات کہ اللہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے اٹیچ نہیں ہو سکتا, اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اب یہ تفسیر اس ورڈ میننگ میں نہیں ہے, لیکن ایک ایسی اس کی میننگ بتایا ان ڈیپتھ کہ جو غلط بھی نہیں. اب صحیح بخاری میں اس کا ایک ریفرنس ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک مشہور ہیں, انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, وہ دور جن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو سورہ جب نازل ہوئی نصر اذا جاء نصر اللہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, تو دوسرے کہتے تھے چھوٹا سا ہے اس کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فیل کر لیا, اور ایک بات اس سوچ کو سامنے رکھ کے کہا کہ تم اپنی اپنی رائے دو, اس کا کیا مطلب تھا؟ سب نے وہی بتایا کہ فتح مکہ کی اس میں ہے نشانی ہے کہ جب مدد آئے گی فوجیں داخل ہوں گی مطلب کہ فتح نصیب ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, صحیح بخاری میں ہی, انہوں نے کہا آپ کی نزدیک اس میں کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا اسی لیے کہ جب آپ کا مشن ہی یہ ہے کہ دین کو غالب کریں, دین کو آگے پہنچا دیں, اللہ کا انٹروڈکشن کرا دیں, جب وہ ہو جائے گا تو پھر جب مسنجر کا کام ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے. اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل صحیح معنی بتایا, ابھی اس کے ظاہر میں کئی معنی نہیں ان ڈیپتھ وہ معنی بتا, تو اس سے میں نے لکھا کہ اس کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اگر وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر. تو ان شارٹ آج کی بات کا خلاصہ یہ کہ ہدایت کے بہت سارے درجے ہیں, ان ساروں کو ہمیں اچیو کرنے کی طلب رکھنی چاہیے, خواہش ہونا چاہیے, اور دل سے کبھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیک تک پہنچا دے, دنیا کی بھی اور دین کی, اس جسم کی بھی راحتوں کی پیک پہ پہنچا اور روحانی راحتوں کی بھی پیک. جس طرح آپ نے دنیا کا نالج مجھ پہ کھول دیا, اسی طرح اللہ اپنا علم بھی مجھ پہ کھول. یہ دعا کبھی مانگے تو صحیح سچے دل سے, اس کے لیے جو کسی سے پوچھے تو صحیح. اللہ نے قرآن میں کہا اب رحمان فسأل بہ خبیرا, عجیب و غریب آیت, اللہ تعالیٰ نے رحمان اپنا نام دے کر کے کہا فسأل بہ خبیرا, پوچھو کبھی کسی سے جس کو پتا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعائیں کرو, علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعائیں کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو کہا, فسأل بہ خبیرا, پوچھو اس سے جس کو خبر ہے.
اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, دیتے اللہ تعالیٰ.
تو یہ انسان کو طلب رکھنی چاہیے اور سورہ فاتحہ اس جذب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی ساری مار کا طرف کار کھول دیں. وہاں سے دعوانا الحمد للہ دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تاریخ ہیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ سے رحمت فرمائی. یا اللہ پاک, ہمیں اپنی کتاب دے دی. یا اللہ پاک, ہمیں رحمت فرمائی کہ ہم نے ایمان ماں کی گود میں نصیب فرما دیا. یا اللہ پاک, آپ نے رحمت فرمائی. یا اللہ پاک, آپ نے ایسے لوگ ہماری ہسٹری میں پیدا کیے کہ جنہوں نے محفوظ کر کے قرآن, اس کے معنی, اس کی ڈیٹیلز ہم تک پہنچا دی. یا اللہ پاک, آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں. یا اللہ پاک, یہ رحمت بھی فرما دے. یا اللہ پاک, ہمارے اندر ہدایت کی طلب پیدا فرما دے. یا اللہ, ہدایت کی شوق پیدا فرما دے, ذوق پیدا فرما دے, اس کی عرض پیدا فرما دے. یا اللہ پاک, بہت اپنے لطف و کرم سے اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے, اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, اپنی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, سال ہر سال ہو گئے یا اللہ پاک صرف تجھے مانتے ہوئے. یا اللہ پاک, تیری عبادت کرتے ہوئے, تیرے سامنے سجدے کرتے ہوئے یا اللہ پاک, لیکن دل کے اندر تیری حقیقت نصیب نہیں ہو رہی. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, وہ حقیقت ہماری نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, قرآن پاک میں ہم نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ وہ کن کیفیات سے گزرتے ہیں, ان کی زندگی کیسی یا اللہ پاک کیفیات والی ہوتی ہے. ہم اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں رہتے ہیں یا اللہ پاک, کہ یا اللہ پاک, جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے گالوں پہ نشان تھے ان کے آنسوؤں کے, یا اللہ پاک, وہ کیسی کیفیات سے گزرتے ہوں گے. یا اللہ پاک, محض اپنے لطف و کرم سے وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. یا اللہ, تو نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا. یا اللہ پاک, ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے سے وہ گزرے. ان کی منزل بھی تو تھا اور ہماری منزل بھی تو ہے. یا اللہ پاک, ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرما دے, گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ پاک, وہ گمراہی اس وجہ سے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے, یا اس وجہ سے ہو کہ ہم اس پہ کوئی کوشش ہی نہ کریں, ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ, ہمیں اپنے تکانے کا راستہ کھول دے, اس پہ چلنا آسان کر دے. جو اسباب اس کے لیے چاہیے ہیں, جو ضروریات اس کے لیے چاہیے, وہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں محروم نہ رکھیے گا. یا اللہ پاک, ہماری بے طلبی کو نہ دیکھ, ہماری یا اللہ پاک ناقدری کو نہ دیکھ, جو ہم نے اس قرآن کی کی, جو آپ کے احکامات کی. اپنی رحمت کو دیکھ. یا اللہ پاک, جب کوئی فقیر کسی سخی کے در پہ آتا ہے تو یا اللہ پاک, سخی کبھی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا دینے آئے ہو, وہ یہی پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو. اللہ پاک, ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں, نہ دل کے اندر کوئی کیفیت ہے, نہ یا اللہ پاک, ظاہر میں کوئی عمل ہے. یا اللہ پاک, بس تیرے در سے بھکاری ہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, ہمیں دنیا کی بھی بھیک دے دے, آخرت کی بھی بھیک دے دے. ہمیں یا اللہ پاک, جسم کی بھی ضروریات کی بھیک دے دے, نعمتوں کی بھیک دے دے, اور روحانی نعمتوں کی بھی بھیک دے دے. اللہ پاک, ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, آپ کی رحمت سے آج ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی تو یا اللہ پاک, ان کو خالی نہ لوٹا. یا اللہ پاک, ہماری زندگی کی ایک لمبا عرصہ گزر گیا. یا اللہ پاک, بال سفید ہو گئے لیکن دل سیاہ ہو گئے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, اس میں اور تاخیر نہ فرمائیے. اپنی رحمت سے یا اللہ, اپنے تکانے کے راستے کھول دیجئے. یا اللہ پاک, اور ہمیں ہدایت پہ لا کے ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا مانگنا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تو تیری حقیقتیں کیا کیا ہیں, یہ دنیا کے اندر کیفیات تیری محبت کی کیا کیا ہیں. یا اللہ, بس یہی مانگ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس میں ہمیں کسی چیز میں محروم نہ فرما, ہمیں دین دنیا کی بھی پیک پہ پہنچا دے, آخرت اور دین کی پیک پہ بھی پہنچا دے, جسمانی نعمتوں میں سے بھی مالا مال کر دے, روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دے. یا اللہ پاک, ہر لحاظ سے ہم تیرے محتاج ہیں. یا اللہ پاک, جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے, آئندہ کی زندگی نیکی اور تقویٰ اور محبت اور عشق والی نصیب فرما دے. یا اللہ پاک, جو لوگ مشکلوں پریشانیوں غموں میں مبتلا ہیں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, ان کو
اس مشکلوں پریشانیوں سے نکال دے، وہ جسمانی ہو وہ روحانی ہو، وہ یا اللہ پاک گھر بار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، وہ مال کی مسائل ہوں، تو اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، اپنی رحمت سے عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما دے، عافیت کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، وبرحمتک یا
بابا.